أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین محترم, آپ سب کو نور الورائٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے, قیام عاشورہ کے مناسبت سے ٹاک شوز کا آغاز کیا, اور آج ایک اہم جو موضوع ہے جس کی جانب ہم گفتگو کریں گے, وہ ایک ایسا موضوع کہ جس کی معرفت کے حوالے سے ہر ایک کو تڑپ اور ہر ایک کو جاننے کی تلاش ہے. وہ یہ کہ کتنی ہی نہضتیں اور کتنے ہی انقلاب تاریخ میں اگر ہم مطالعہ کریں تو گزر چکے ہیں, لیکن انقلاب ہونے کے بعد, نہضت برپا ہونے کے بعد وہ تمام ہو جاتی ہیں, لیکن قیام عاشورہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ سال ہا گزر چکے ہیں لیکن انقلاب عاشورہ پھر بھی زندہ ہے, قیام عاشورہ پھر بھی زندہ ہے اور زندہ تر ہوتا جا رہا ہے. آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ آخر کیا اسباب اور علل ہیں کہ نہضت عاشورہ اور قیام عاشورہ باقی ہے, جس کی وضاحت کے لیے کم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام سید علی محسن نقوی کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا.
بہت شکریہ.
اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کرنا چاہیں گے جو کہ مقدمے میں بھی بیان ہو چکا کہ نہضت عاشورہ اور قیام عاشورہ کے باقی رہنے کے کیا اسباب اور علل ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطاہرین. جب ہم قیام عاشورہ کی بات کرتے ہیں اور نہضت عاشورہ کی بات کرتے ہیں اور اس کی زندہ و جاوید رہنے کی, کئی سو سال گزرنے کے باوجود اس کے اس طرح سے زندہ رہنے اور اس طرح سے اس کے ذکر کا, ذکر کے تازہ ہونے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف علل و اسباب گنے جا سکتے ہیں کہ جس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان اسباب کی وجہ سے ابھی تک قیام عاشورہ زندہ ہے. اگر میں فہرست وار اگر میں بیان کرنا چاہوں کچھ اسباب, سب اسباب تو بہرحال پروگرام کیونکہ آپ کا بہت ہی کم مدت کا ہے اس میں تمام اسباب بیان نہیں ہو سکتے, لیکن فہرست وار اگر اسباب کے جو عناوین ہیں وہ بیان کیے جا سکیں تو اس میں سب سے پہلا ارادہ اور مشیت الہی ہے, اس کے بعد وعدہ الہی ہے, پھر اس میں اخلاص, خود امام حسین علیہ السلام کے جو اخلاص تھا اس عمل میں وہ ایک بہت بڑا سبب ہے, پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جو دوسری وجہ گنی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معصوم کا, ایک نہضت کا رہبر ہونا, کیونکہ اور بھی نہضتیں تھیں لیکن ایک معصوم کا بعنوان ایک رہبر اس نہضت کو آگے چلانا, اس نہضت کو بڑھانا, اس قیام کو آگے بڑھانا, خود معصوم کا بعنوان رہبر ہونا, یہ بھی ایک اسباب میں سے ایک سبب ہے.
مستاق معصوم, مستاق
جی, خود معصوم کا رہبر ہونا یہ ایک سبب ہے. اس کے بعد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اقدس اور اس ذات اقدس سے ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور شہادت امام کی جو خبر ملی اور ان کے بعد اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں بارز ترین اور واضح ترین مثال جو ہے وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی مثال ہم دے سکتے ہیں, اور باقی ائمہ کی بھی ایسے ہی ہے, یعنی امام جعفر صادق, امام رضا علیہ السلام, یہ تمام ائمہ کی جو ہیں مثالیں ہیں. اور آخری جو کہ حتمی اور آخری بلکہ نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہم اسباب بیان کر رہے ہیں اس فہرست میں اگر ہم آخری سبب کہیں وہ مجالس اور عزاداری اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریا کرنا, رونا, یہ وہ اسباب ہیں فہرست وار کہ جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک یہ جو سلسلہ ہے ابھی تک باقی ہے.
اچھا سر, آپ نے سلسلہ وار اسباب اور علل بتائے, واقعاً اس ایک ٹاک شو میں تمام پر گفتگو کرنا واقعاً ناممکن ہے, لیکن جو پہلا آپ نے سبب بتایا کہ ارادہ و مشیت الہی, کس طرح وہ سبب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور قیام عاشورہ باقی ہے؟
دیکھیں جب ہم ارادہ اور مشیت الہی کی بات کرتے ہیں تو خداوند متعال جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کام کر کے رہتا ہے. مثلا خداوند متعال نے ارادہ کیا کہ مکہ جیسے صحرا کے اندر وہ اپنا گھر بنوائے اور اس گھر کو بنوانے کے بعد اس جگہ کو آباد کرے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اور ان کی زوجہ کے ہاتھوں. تو یہ خدا کا ارادہ تھا, خدا کی مشیت یہ تھی کہ مکہ آباد ہو, وہ مرکز بنے, وہ کعبہ بنے. خدا نے وہ کام کر دیا. آپ دیکھیں کہ آج کئی ہزار سال گزر چکے ہیں حضرت ابراہیم کو گزرے ہوئے, کعبہ کو بنے ہوئے, لیکن ابھی تک لوگ کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں. یہ مشیت الہی ہے, یہ ارادہ الہی ہے.
جبکہ اس کو ختم کرنے کی بہت کوششیں بھی کی گئیں,
بہت کوششیں کی گئیں. کعبے کو مسمار کیا گیا, وہاں پر جو ہے وہ کھیتی کی گئی, وہاں پر پانی چھوڑا گیا, بہت سارے بہرحال اسباب تاریخ میں ذکر ہیں کہ جس طرح سے کعبے کو منہدم کیا گیا. بخت النصر جو ہے وہ ایک بادشاہ گزرا, حضرت عدنان جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے, ان کے زمانے سے تھے. اس کے بعد ابابیل کا جو ذکر ہے قرآن میں آیا ہے, ابرہا کس طرح سے آیا. تو بہت سارے لوگوں نے آ کر اس جگہ کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن خدا کا ارادہ اور مشیت یہ تھی کہ وہ کعبہ وہاں پہ رہے, وہ مرکز وہاں پہ رہے. اسی طرح قیام امام حسین کے لیے خدا کا ارادہ ہے, خدا نے ارادہ کیا ہے. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ حسین مجھ سے ہے نسبت کے حساب سے, میری اولاد ہے, لیکن میرے دین کو بچانے والا وہ حسین ہے. اور اہل بیت کی جو شان و شوکت یا جو مرتبہ خداوند متعال نے رسول کے ذریعے ذکر فرمایا ہے, مثلا سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. کیوں سیدہ شباب اہل الجنہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی ضرور, کوئی علل ہے, کوئی علت ہے پیچھے. تو قیام امام حسین کے جس قیام کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے, اور اکثر اشعار میں بھی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, یہ جو قربانی ہے یہ ارادہ خداوندی ہے, یہ مشیت خداوندی ہے. اگر قرآن میں دیکھیں سورہ صف کی آیت نمبر 8 ہے, اس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں, جو لوگ ہیں, جو دشمن ہیں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ جو لوگ ہیں کافر ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو منہ کی جو ہوا ہے یا پھونک ہے اس سے اللہ کے نور کو بجھائیں, لیکن اللہ کا نور جو ہے وہ کامل ہے, وہ ان چیزوں سے بجھنے والا نہیں ہے. اور خدا اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا اور اس کو پورا کر کے دکھائے گا, بھلے کافرین کو برا لگے, ولو کرہ المشرکون, بھلے کافروں کو برا لگے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ پہلا سبب یہ ہے کہ کیوں ابھی تک قیام عاشورہ زندہ ہے اور اس کے خلاف خود مسلمانوں کے اندر اور باہر بھی, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بعض فرقے ہیں جو قیام عاشورہ کے خلاف گفتگو کرتے ہیں, جو دشمنان اہل بیت کی حمایت کرتے ہیں. اس حمایت کے باوجود آپ دیکھیں کہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں بنو امیہ نے کیا کچھ نہیں کیا, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کتنی نازیبا الفاظ استعمال کی, لیکن کیونکہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ یہ خاندان اور اس خاندان کی جو خدمت ہے وہ قیامت تک زندہ رہے, اور ان کی وجہ سے, اور کیونکہ خداوند متعال نے ان کو حجت بنا کر بھیجا ہے اور ان کے ذریعے سے خدا نے اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے, لہذا یہ مشیت اور ارادہ خداوندی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم وعدہ خداوندی کو اکثر بھول جاتے ہیں. خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. یہ جو خدا کی راہ میں مرتے ہیں, اپنی جان دیتے ہیں, جان کا نذرانہ دیتے ہیں, ان کو مت کہو یہ مرے ہیں, یہ زندہ ہیں, گمان مت کرو یہ مردہ ہیں. یہ وعدہ الہی ہے. جب ایک شہید شہادت کے بعد زندہ رہتا ہے تو کیا اس کا مقصد زندہ نہیں ہے؟ یقیناً اس کا مقصد بھی زندہ ہے, کیونکہ خدا کا وعدہ ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ میرے ہاں سے رزق پا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا نے خدا کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا, اور خدا کا بھی وعدہ ہے کہ اگر تم میرے لیے کچھ کرو گے تو میں تمہارا ذکر جو ہے وہ زندہ رکھوں گا.
اچھا جی سر, آپ نے فہرست میں بہت سارے اسباب کو ذکر کیا, اس میں ایک خاص جو سبب تھا وہ یہ کہ خود امام حسین علیہ السلام کا اس عمل کے لیے اخلاص کا ہونا, یہ بھی سبب ہے. بیان کریں کہ کس طرح جو ہے سبب بنتا ہے اس ذکر کو باقی رکھنے کے حوالے سے؟
دیکھیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کی آیت ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں؟ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور جو سبب جو ہم نے بہرحال لسٹ میں بھی بیان کیا، فہرست میں بھی پہلے، وہ یہ ہے کہ امام نے خلوص نیت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. جہاں پر بھی انسان کے یا جس فعل میں بھی انسان کے خلوص آ جائے وہ فعل قیامت تک زندہ رہتی ہے، اس میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی و بیشی نہیں آتی. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے لگے تو پرندے آئے، ملائکہ آئے، سب نے آ کے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس مرحلے میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو عمل تھا پیچھے، وہ جو بتوں کا توڑنا اور وہ سب کچھ کرنا، وہ خلوص نیت سے تھا، خدا کے لیے تھا. جب آپ خود کو خدا کے لیے خالص کر لیتے ہیں تو پھر یہ جو عمل ہے یہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، کوئی بھی عمل ہو. ہمارے ہاں اکثر بہرحال ناظرین اگر اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی دینی اسلامی یا کوئی اچھا کام شروع کرنے لگتے ہیں اور وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم شروع تو خلوص نیت سے کرتے ہیں لیکن راستے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ میری نیت کیا تھی. مثلا ایک مسجد بنوانی تھی، خلوص نیت سے شروع کی اور بعد میں مختلف مسائل آئے، بعض لوگ ایسے آئے جن کے اپنے شخصی مفادات تھے، ان مفادات کی وجہ سے وہ کام ادھورا رہ گیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. ایک خصوصیت جو امام کی ہے قیام عاشورہ میں وہ یہ ہے کہ امام کا جو قیام تھا وہ خالصتاً للہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے اگر آپ وصیت نامے میں دیکھیں تو امام نے فرمایا کہ انی لم اخرج عشراً ولا بطراً ولا ظالماً، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر. یعنی میں کوئی فساد کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. جد کی امت کی اصلاح خالصتاً للہ کی، یہ پہلا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر امام کی اگر ہم خصوصیات کی بات کریں، کیونکہ یہ ایک محور بات ہوئی کہ خلوص اس میں ہے، خود امام کی جو خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ زندہ و جاوید ہے، یہ ذکر ابھی تک زندہ ہے، اس کا دوسرا سبب جو امام کی طرف پلٹتا ہے وہ یہ ہے کہ اس قیام کا جو رہبر ہے وہ امام معصوم ہے. امام معصوم اگر کسی قیام کا رہبر ہو، وہ قیام کبھی بھی جو ہے وہ زوال پذیر نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے. مثلا مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مختار کا قیام تھا، جناب زید امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے فرزند تھے، انہوں نے قیام کیا. پھر شہید حسین فخ کا قیام تھا، بعد میں تاریخ میں آتا ہے. یہ سب قیام ہوئے لیکن وہ قیام اس طرح سے یہ قیام زندہ نہیں جس طرح سے قیام عاشورہ زندہ ہے. کیوں قیام عاشورہ زندہ ہے؟ کیونکہ اس کا جو رہبر ہے، سربراہ ہے، وہ امام معصوم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کیا اپنے زمانے میں مشرکین و کفار کے خلاف اور اسلام کو آگے بڑھایا، کیونکہ ایک معصوم رہبر ہے اس لیے اسلام ابھی تک زندہ و جاوید ہے. یہ بہت بڑا ایک عنصر ہے، ایک محور ہے اس کا، کہ خود معصوم جہاں پر ہو جائے، جہاں پر رہبر بن جائے، تو وہ قیامت تک وہ چیز رہتی ہے. تیسرا عامل جو ہم کہہ سکتے ہیں خود امام کی ذات کے اندر اگر اس کو برجستہ کریں یا اس کو نمایاں کریں، تو وہ یہ ہے کہ امام حق کے لیے کھڑے ہوئے. علی مع الحق والحق مع علی، حق جہاں پر بھی ہو وہ چیز قیامت تک زندہ رہتی ہے. اس کو 1400 سال گزر جائیں، اس کو 5000 سال گزر جائیں، جتنے مرضی سال گزر جائیں، حق حق ہے. اسی لیے قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، قرآن کی آیت ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے حضرت خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء جو دین لے کے وہ اسلام تھا، جو حق کی بات وہ کرنے آئے وہ اسلام تھے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں تھا. ہاں شریعت جسے ہم احکام کہتے ہیں اس میں فرق تھا، ہر نبی اپنی شریعت لے کے آیا جو کہ احکام سے متعلق ہے، لیکن دین ایک تھا، وہ اسلام تھا. اسی لیے خداوند متعال نے کہا کہ ہم نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے. تو حق جہاں پر ہو، حق کو فرق نہیں کرتا کہ حق کتنے سو سال اس کے لیے گزر جائیں۔ قرآن مجید میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ کیا، اپنے عصا کو پھینکا اور وہ اژدہا بنا، اور وہ جو سامری تھے ان کے سب وہ جو رسیاں تھیں ان کو کھا گئے، تو سامری جانتے تھے، ان کے عقول جو دفن ہو چکے تھے، ان کی جو عقل اور فطرت جو دفن ہو چکی وہ سامنے آ گئی، انہوں نے اس کو پا لیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ نہ کرتب ہے نہ جادوگری ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، وہ اس چیز کو درک کر پائے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے جو دفن ہوئے عقول تھے ان کو باہر نکالا، جیسے ہی وہ باہر نکلے انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ آپ دیکھیں قرآن میں فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارے جو ہے وہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں دونوں اپوزٹ سائڈ سے جو ہے وہ کاٹوں گا اور تمہیں دردناک عذاب دوں گا، تو ان کا جواب یہ ہے کہ تمہاری جو طاقت ہے وہ اسی دنیا میں ہے، یعنی یہ جو جان ہے ہماری اسی حد تک ہے، اس کے بعد کا مرحلہ خدا کے ہاتھ میں ہے،
کوئی خوف نہیں ان کو،
کوئی خوف نہیں، کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق تک پہنچ گئے، حق محوری یعنی محور میں اور کور میں، جس بھی نہضت کے مرکز اور محوریت اس کی اگر حق کی بنیاد پر ہو وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتی۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ امام نے جو قیام کیا وہ حق کے لیے قیام تھا، اپنے نہ ذاتی کسی سبب کے لیے، نہ کسی خواہش کے لیے، نہ اپنے قبیلے کے لیے، نہ اپنے لوگوں کے لیے، نہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے، خدا کے لیے، للہ تھی۔ اسی وجہ سے جب جناب زینب علیا سلام اللہ علیہا جاتی ہیں دربار یزید میں تو کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا۔ دیکھیں اب آپ سلسلے ملاتے رہیں کہ امام نے کیا کیا، کس بنیاد پہ، پھر بی بی کا وہ جو جواب تھا اس جگہ پہ، کیوں کہا بی بی نے ما رأیت الا جمیلا، کیونکہ یہ حق محور،
جب اتنی سختیاں بھی ہیں،
سب کچھ ہے، یعنی بھائی کا قتل ہونا، بچوں کا قتل ہونا، سب کچھ دیکھ لینا۔ ہمارے ہاں عموماً معذرت کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات جب کوئی مصیبت آتی ہے، مثلاً کسی گھر میں اگر ایکسیڈنٹ سے کوئی بچہ فوت ہو جائے، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو مقصر قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں خدا یہ تو نے کیا کیا، نعوذ باللہ، یعنی خدا کو کہتے ہیں کہ خدا تو نے یہ کیا کیا، یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کا اپنا عمل ہے۔ بی بی نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہا کہ ما رأیت الا جمیلا۔ تو یہ جو عامل ہیں، یہ جو حق کے اوپر رہنا اور حق کی طرف جانا، یہ امام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی، کیونکہ امام کا قیام حق کے لیے تھا، اسی لیے ابھی تک زندہ و جاوید۔
اچھا جسرا، آپ نے اسباب کو بیان کرتے ہوئے ارادہ و مشیت الہی، یا خود امام علیہ السلام کا خود اخلاص، اس کے علاوہ خود جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی چیز کو باقی رکھنے کے لیے خود آئمہ کا کردار نظر آتا ہے، تو خود اس نہضت عاشورہ اور ذکر امام حسین علیہ السلام قیام عاشورہ کو زندہ رکھنے میں خود پیغمبر اعظم اور آئمہ کا کیا کردار رہا ہے؟
دیکھیں، جب ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، خصوصاً سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب سے پہلا اور بنیادی کردار وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد، یا لن تبرد، یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لن تبرد ابدا، کہ بے شک قتل حسین علیہ السلام میں مؤمنین کے دلوں کی حرارت خداوند متعال نے رکھی ہے جو کہ کبھی بھی سرد ہونے والی نہیں ہے۔ تبردو یا برد عربی میں ٹھنڈا ہونے کو کہتے ہیں، یہ ایسی حرارت ہے جو ہمیشہ ابھرتی رہے گی، اس میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جہاں پہ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کے بیٹے حسین شہید ہوں گے، تو وہ گریہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بابا، کیا میرے بیٹے پر کوئی رونے والا نہیں ہوگا؟ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہ بیٹی، یاد رکھو کہ ایک ایسی قوم خداوند متعال پیدا کرے گا کہ جو نسل در نسل اس ذکر کو زندہ کریں گی، نسل در نسل آپ کے بیٹے پہ گریہ کرے گی، روئے گی، اور اس ذکر کو زندہ رکھے گی۔ تو اس مقام پہ بی بی شاد ہو جاتی ہیں، خوشحال ہوتی ہیں. ہم نے پہلے کہا کہ ارادہ الہی ہے اور خدا کی مشیت میں یہ ہے، ارادے میں یہ ہے کہ یہ ذکر زندہ رہے. اور گریہ کے حوالے سے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یا پھر جناب ام ایمن کے حوالے سے جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں امام حسین کی شہادت کے حوالے سے کہ جس کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی، تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ مقدمہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا. پھر اس کے بعد یہ جو حدیث ہم نے میرے خیال سے پروگرام کے شروع میں ہی کی تھی کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ سب احادیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں یہ اس بات کی بیانگر ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، صرف امام حسین کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پہ موضوعیت صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو یہ ظلم ہے. یہ قیام امام حسین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مشن امام حسین کے بارے میں، کیونکہ امام حسین بعنوان شخصیت خود سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن وہ جو نہضت لے کے آگے چل رہے ہیں، وہ جو قیام اور جس جد و جہد کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ جو مقصد امام حسین ہے، یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو مقصد ہے یہ عظیم مقصد ہے. پھر اس کے بعد ہم جناب زینب علیا سلام اللہ علیہ کا کردار دیکھتے ہیں بقول شہید متحری کے، آیت اللہ شہید متحری کے، کہ جب جناب زینب علیا سلام اللہ علیہ سب سے پہلے امام حسین کے اس جنازے پر آئیں اور وہاں پہ گریہ و زاری کی اور وہاں پر آہ و بکا کی، یہ پہلی مجلس عزا تھی جو جناب زینب علیا نے برپا کی اس مقام پر. پھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا درباروں میں آ کر اس طرح سے خطبہ پڑھنا، خصوصاً دربار یزید میں، اور باقی ائمہ کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کرنا. مثلاً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مشہور حدیث ہے کہ ابن شبیب نے پوچھا امام سے کہ کیا دن ہے، محرم کے ایام آ رہے تھے، تو امام نے پھر وہاں پر فرمایا کہ ابن شبیب ان کنت باکیاً فبکی للحسین، ابن شبیب اگر تم چاہو کسی چیز کے لیے گریہ کرنا چاہو، کسی چیز پہ رونا چاہو، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رو، دنیاوی مقاصد کے لیے مت رو. دنیاوی مقاصد کو بھی امام کے ذریعے سے حاصل کرو اگر کرنا ہے، توسل رکھو امام سے. اور جہاں تک اہل بیت کا کردار ہے، اس کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آج ہم تک جو کچھ بھی ہے وہ سب اہل بیت کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری فقہ کا نام ہی فقہ جعفریہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اہل بیت کی ہی قربانیاں اور اس ذکر کو زندہ رکھنے کی وجہ سے ہیں. وہ مجالس و محافل جس طرح سے اہل بیت زندہ و جاوید رکھتے تھے، جس طرح سے لوگوں کہتے تھے کہ یہ ذکر کیا کرو، ہمارے جد حسین کا ذکر زندہ رکھو، جس طرح سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام گریہ کرتے تھے، تو یہ سب وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج بھی یہ ذکر زندہ ہے.
اچھا ہمارا آخری سوال آپ سے ہوگا، چونکہ وقت بہت قلیل ہے اور نہایت ہی اہم سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں مجالس ہوتی ہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے، خود گریہ کرنا، عزاداری کا برپا کرنا، بعض تو یعنی اس عمل پہ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے مقدمے میں یہ فرمایا کہ یہ بھی ایک سبب ہے سید الشہداء کے ذکر کا، تو یہ مجالس و عزاداری یا گریہ کرنا کس طرح امام حسین علیہ السلام کے قیام کو باقی رکھنے کا سبب ہے؟
جی ظاہراً یہ خداوند متعال کی ایک توفیق ہے ہم مؤمنین کے لیے اور محبان اہل بیت کے لیے کہ ان کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ ذکر امام حسین اور ذکر اہل بیت اپنی محافل و مجالس میں کریں اور اس کے بعد گریہ و زاری کریں. میں نے ایک روایت کا ترجمہ پڑھا تھا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب رسول گرامی اقدس کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، خداوند متعال ذکر امام حسین کو ہر سال نسل در نسل زندہ و جاوید رکھے گا. محافل عزا اور گریہ و زاری، امام حسین کے لیے گریہ کرنا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ توفیق الہی ہے جو خداوند متعال نے دیا ہے ہمیں. میں نے اس سے پہلے بھی روایات پڑھی ہیں جس طرح سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابن الشبیب ان کنت باکیاً فبکی للحسین، اور باقی جو روایات ہیں اہل بیت کی، اس میں عزاداری، محافل، مجالس برپا کرنا، جس طرح شہید متحری کی میں نے قول کہا کہ پہلی مجلس جناب زینب علیا نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی لاشے پر آ کے جو آہو بکا کی اس میں وہ پہلی مجلس تھی، اور اس کے بعد جناب سکینہ، جناب ام کلثوم، اور بازار کوفہ ہو گیا، بازار شام دربار ہو گیا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ دشمن کے دربار میں آ کے جب بی بی خطبہ دیتی ہیں تو لوگ روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ ایک مقدس، امام حسین کا ذکر جو ہے وہ مصائب مقدس ذکر ہے، اتنا مقدس ہے کہ دشمن بھی اس پہ روتا ہے. اپنے تو روتے ہی ہیں، لیکن دشمن بھی جو ظلم کر چکا ہے وہ بھی اپنے اس ظلم کی وجہ سے اپنے اس کام پر پشیمان ہوتا ہے اور گریہ کرتا ہے. تو محافل و مجالس جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ اس سے دو چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں. پہلی یہ کہ ہم سیرت اہل بیت پر عمل کرتے ہیں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ شہید ہوگا، ساری چیزیں بہرحال تاریخ میں واقعات نقل ہیں کس طرح سے آئے ہیں، کیونکہ وقت میں کمی ہے اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس طرف. یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ سیرت رسول اکرم ہے، سیرت ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، سیرت اہل بیت، یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں اہل بیت سے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے قرآن میں کہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے کوئی بھی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. یہ اظہار محبت ہے کہ ان کے غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں ہم خوشحال ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں ہم خوشی مناتے ہیں، ان کے غم میں ہم غم مناتے ہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یکم محرم جب محرم کا چاند نظر آتا تھا اس وقت سے سیاہ پوش ہو جاتے تھے، ایام عزا شروع ہو جاتے تھے، باقاعدہ گریہ و زاری کرتے تھے، دئبل کے اشعار پڑھنا، باقی شعراء کا بلانا، ائمہ کا اپنے سامنے مجلس و عزاداری کو برپا کرنا، گریہ و زاری کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان کے اور نزدیک لے جاتا ہے. اور دوسری طرف سے ہمیں حب اہل بیت اور اجر رسالت کا ایک چھوٹا سا ادنا سا حصہ بھلے کیوں نہ ہو وہ ادا کرنے کی توفیق خداوند متعال نے اس ذریعے سے دیا، یہ شامل حال ہے. گو کہ جو اجر رسالت ہے اس میں صرف گریہ و زاری نہیں ہے، اس میں عمل بھی ہے، کیونکہ رسول خدا فرما گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں، ایک کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہے. سورہ توبہ کی 119 آیت بھی یہی ہے، سورہ توبہ 119 آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی الہی کتاب اللہ سے آتا ہے. وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اہل بیت اور عطرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو رسول خدا چھوڑ کر گئے. تو ہمیں اہل بیت کی اطاعت بھی کرنی ہے. اس گریہ وزاری، اس مجالس اور اس محافل میں ہم ایک تجدید عہد کرتے ہیں اہل بیت سے، خدا سے. ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اس بیٹے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یجدون العزا جئی اباد الجئی، ہم وہ نسل ہیں جو اس ذکر کو زندہ رکھ رہے ہیں، ہم اس میں تجدید عہد کر رہے ہیں، اس کو تجدید کرتے ہیں، دوبارہ زندہ کرتے ہیں.
گویا اس رسول خدا کے حدیث کے ہم مستاق ہیں.
جی، ہم مستاق قرار پاتے ہیں، لیکن یہ بھی توفیق الہی ہے. انسان کو اللہ سے اس توفیق کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے تو شاید بہت سارے مجالس اور عزاداری میں شرکت کرتے تھے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے اب کم ہو گئے. اس کا مطلب توفیق میں کمی آ گئی ہے. یہ توفیق مانگنی ضروری ہے، ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ہمارے وہ دوستان جو پہلے محافل مجالس میں زیادہ آتے تھے، زیادہ شرکت کرتے تھے، حد اقل ایک مجلس روز کی سنتے تھے، لیکن اب جاب ہے یا جو بھی ہے دنیا کی وجہ سے، کیونکہ دنیا بہرحال ہمیں دور کرتی ہے حق کی طرف سے، اور مجالس عزا حق کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، اور یہ حق کی پہچان ہے. تو اس میں تھوڑا سا سوچیں انشاءاللہ کہ خداوند متعال سے دوبارہ یہ توفیق مانگیں کہ خدا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں انشاءاللہ.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے نہضت عاشورہ کے باقی رہنے کے اسباب اور علل پر بات کی، اور خصوصاً جو آپ نے بیان فرمایا کہ کربلا کو زندہ رکھنا اور نہضت عاشورہ کو زندہ رکھنا یہ مشیت پروردگار ہے، یہ ارادہ الہی ہے، اور یہ حتماً واقع ہونا ہے. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے کربلا کے اس قیام کو زندہ رکھنے کے جو اسباب اور علل ہیں ان پر روشنی ڈالی, اور جتنے بھی بیان فرمائے اگر ان کا خلاصہ کیا جائے اور خلاصتاً بیان کیا جائے تو مشیت پروردگار اور ارادہ الہی کے علاوہ خود امام حسین علیہ السلام کا اخلاص العمل اور ایک معصوم کا اس عمل کو انجام دینا یہ سبب ہے, اور اس کے علاوہ خود عزاداری برپا کرنا, مجالس بھی خود اظہار محبت کے ساتھ ساتھ قیام عاشورہ کو زندہ رکھنے کے کا سبب ہے. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.